اللہ نے سارا قرآن بھر دیا ہے، سارے اصول بتا دیے، ان اصول سے آگے ساری شکلیں نکلتی ہیں اعمال کی. اس کو زندہ، یہ 10 باتیں میری ضرورت ہیں، ہر بچے بچی کی، ہر مرد عورت کی، ہر عالم اور ان پڑھ کی یہ ضرورت ہے. ان المسلمین والمسلمات، اسلام میرے اندر ہو، اسلام باہر کے اعمال کا نام ہے. والمؤمنین والمؤمنات، میرے اندر ایمان ہو، ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم يتوکلون، اندر کی صفات کو بتایا جا رہا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اندر 3 باتیں اندر ہوں، 2 باہر ہوں. نماز پڑھنا، قرض کرنا باہر، اور اللہ پر یقین، اعتماد، توکل، خوف اور ایمان کی زیادتی ان کے اندر کی چیزیں. والقانتین والقانتات، بندگی میری ضرورت، ہر مرد کی، ہر عورت کی. الصادقین والصادقات، سچائی، سچ ہر مرد کی ضرورت، ہر عورت کی ضرورت. والصابرین والصابرات، صبر ایمان کی ایسی صفت ہے کہ ایمان کی کوئی صفت صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. دنیا کی ہر جاندار میں پانی لازمی چیز ہے، پانی کے بغیر کسی جاندار کی تکمیل نہیں ہے. یہ پسینہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اندر پانی ہے، اندر پانی چل رہا ہے، زبردست پانی چل رہا ہے. یہ وہیں سے کہ وہی نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسام اندر تک پہنچائے ہیں، اور جب اوپر سے گرمی پڑتی ہے وہ مسام کھلتے ہیں تو اندر کا پانی باہر آتا ہے، تو انسان اندر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. باہر گرمی ہوتی ہے تو اندر کو ٹھنڈا کرنے کا اللہ نظام بناتا ہے، اور جب باہر سردی ہوتی ہے تو مسام بند کر کے اندر پانی گرم ہو جاتا ہے. تو سردی میں اندر گرم، باہر ٹھنڈا، گرمی میں اندر ٹھنڈا اور باہر گرم. اس حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب بڑا زبردست نظام بنایا ہوا ہے اور چلایا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ خال. تو اسی طرح صبر ایمان کی ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر دین کا کوئی عمل نہیں بنتا، جب تک اس کے ساتھ صبر کو جوڑ نہ لیا جائے. یہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ ایک معاشرہ بنے گا، افراد بنیں گے، عورتیں بنیں گی، مرد بنیں گے، بچے بنیں گے، علماء بنیں گے، طلباء بنیں گے، مالدار بنیں گے، فقیر بنیں گے. یہ باتیں نکال دو تو انسان ہی نہیں، یہ ادھوری ہو تو آدھے انسان ہیں اور وہ آدھے جانور ہیں. الصابرین والصابرات، یہ صبر میرے اسلام کی لازمی صفت ہے. المتصدقین والخاشعین والخاشعات، اللہ سے محبت، اللہ سے عشق، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا شوق، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ سے مانگنا، اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرنا، یہ ہر مرد عورت کی لازمی صفت ہے. المتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی لازمی صفت ہے. سخاوت ہر مرد عورت کا لازمی خاصہ ہے کامیاب ہونے کے لیے. اور الصائمین والصائمات، تو روزہ ایک لازمی ضرورت ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، زنا سے بچنا، فحاشی سے بچنا، پاک دامن رہنا، یہ لازمی ضرورت ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والا بن جانا، یہ لازمی ضرورت ہے. یہ باتیں ہر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ کامیاب ہے، نہیں کرے گا ناکام ہے. ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے حکومت ناکام ہے، ساری طاقت ناکام ہے، لالچ ناکام ہے. یہ صفات ایمان کے نور سے پیدا ہوتی ہیں. نور اللہ روشن کرتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے، اللہ نور بجھا دے. اب حکومت میں یہ طاقت نہیں کہ معاشرے میں یہ 10 باتیں پیدا کر کے دکھا دے. اس پنکھے کی تار کو ہم کاٹ لیں تو اب کہاں سے یہ چلے گا؟ نہ طلبہ کی رات کی تہجد سے چلے گا، اور نہ منت خوشامد سے چلے گا، نہ ڈنڈے سے چلے گا. اور چلنے کے دن چھپائی کرتا ہے، کرتے رہو اس کو دھمکیاں دیتے رہو، نہیں چلے گا. پھر منتیں شروع کر دی، اب چل کر تیری بڑی مہربانی، اب چل کر تیری بڑی مہربانی، یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اور اندر کی طاقت پیدا کر دو، پھر اشارہ کرو، تھک چلے گا، تھک بند، آپ کا اشارہ سمجھے گا، وہ اشارے پہ اٹھے گا، اشارے پہ کھڑا ہو جائے گا، یہ طاقت پیچھے سے کاٹ دی جائے گا، قابض کی محنت کرو نہیں، خوشامد کرو نہیں، دھمکی دو نہیں، نہیں، ایسے ہی یہ صفات حکومت کے نافذ کرنے سے نہیں آتی، حکومت صرف شریعت کے حدود نافذ کر سکتی ہے یا عدالتوں میں شرعی قانون نافذ کر سکتی ہے، صفات کیسے نافذ کرے، تقویٰ کیسے نافذ کرے، اور اندر کے نور کے بغیر یہ گاڑی چلتی نہیں ہے، اور اندر کا نور اپنی طلب کے بغیر اللہ دیتا نہیں ہے، حکومت کہے گی نماز پڑھو، ٹھیک ہے نماز پڑھو، میں مدینہ منورہ میں 3 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، مجھے ڈیرا غازی خان کا ایک نوجوان ملا، بیٹھ میں 10 سال سے یہاں ہوں، 10 سال سے، اور 10 سال سے میں بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ وہاں وہ حکومت کی پابندی ہے نماز پڑھنا، اور اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ میں آپ کے تیار میں شریک ہو جاتا تھا، اور جب امام سلام کرتا میں سلام پھیر کے باہر چلا جاتا تھا، اور اگر کبھی مجھے آنا پڑ جاتا پہلے تو میں بن وضو کے آگے پڑھتا، مدینہ منورہ مسجد نبوی اللہ کے محبوب کا وہاں قیام، یہ ساری چیزیں اس کے اندر میں شمع ایمان کو جلا نہ سکی تو وہ مسجد نبوی میں بغیر وضو کے نمازیں پڑھتا رہا، پھر وہ کچھ اس کو کچھ ماحول ملا، کچھ بیان سننے کو ملے، پھر اس نے توبہ کی، پھر اس نے داڑھی بھی رکھی، پھر وہ نمازی بھی بن گیا، پھر وہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا بھی بن گیا، شمع روشن ہوئی تو از خود راہ میں تلاش کر لی، شمع بجھی تھی، اور ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں عربوں میں بیان کر کے واپس آ رہا ہوں، عصر کی اذان ہوتی، عصر کی اذان مس لیول پر ہوتی، میں زور سے عصر بیان کر کے یوں آ رہا ہوں، اور سامنے ایسے مسجد نبوی ہے، یہ بازار، اس بازار ساتھ لگا ہوا تھا، تو وہ اذان ہوئی تو پولیس آ گئی، السلام السلام السلام، چلو 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 نماز نماز، تو ایک لڑکا اٹھا دکان پہ جو بیٹھا تھا، اس نے یوں شٹر کو گرانا شروع کیا ایسے، اور پیچھے مڑ کے سپاہی کو دیکھ رہا ہے، سپاہی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، پھر اس نے یوں دیکھا وہ آگے گزر گیا، تو اس نے شٹر نیچے کر کے خود اندر گز گیا، اور دکان کا شٹر بند کر کے اندر بیٹھ گیا، سامنے مسجد نبوی ہے جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے نماز پڑھنے آئے ہیں، اور وہ ایک فرلانگ طے کر کے نماز پڑھنے کو نہیں جا رہا، کہ یہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ لوگوں کو ایمان پہ کھڑا کرنا، حکومت ظاہری ڈھانچہ قائم کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، اور شرعی قوانین نافذ کر دے گی، لیکن اولاد کو ماں کا فرما بردار نہیں بنا سکتی، اولاد کو باپ اور ماں کا خدمت گزار نہیں بنا سکتی، وہ میری زبان پر سچائی کو لاگو نہیں کر سکتے، میری نظر کی آوازی پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، دنیا کی کوئی طاقت میری نظر کو جھکانے پہ مجبور نہیں کر سکتی جب تک اندر میں طاقت نہ ہو، اور اندر کے اندھیرے میں مجھے کوئی نہیں ہے حکومت جو مجھے اللہ کا خوف دلا کر مجھے مسلح پہ کھڑا کر دے اور مجھے برائی سے بچا لے، لہذا بھائیو صرف ایک ہی کام ہے جس سے یہ صفات زندہ ہوتی ہیں، وہ نبی والا کام ہے، وہ نبی والی دعوت ہے، جو 7.25 نبیوں نے محنت کر کے ان صفات کو زندہ کیا، یہ کام نبیوں سے ہوا، نبیوں نے آ کر براہ راست دل کو محنت کا موضوع بنایا، دل پر محنت کی، اس سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئے اور ان کے رخ اللہ کی طرف پھرنا شروع ہوئے، میں رات میں کہا تھا معجزات سے لوگ ایمان نہیں لائے الا قلیل، لیکن نبیوں کے قربانیوں پر، رونے دھونے پر اور ان کے اخلاق پر دلوں کے دل فتح ہوئے اور قوموں کی قومیں مسلمان ہوئی، معجزات اور کرامتوں کو دیکھ کر الٹا اور انکار کر دیتے تھے، کوئی اتنا دکھا واقعہ نہیں کہ لوگ ایمان لائے، لیکن پورا مجمع ایمان لے آئے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ انبیاء کی قربانی اور ان کی محنت اور ان کی جہد اور ان کا رونا دھونا اور ان کے اخلاق اور درگزر اور حلم اور چشم پوشی اور سخاوت اور دریا دلی اور فیاضی اور رات کے آنسو اور آہیں، یہ اس اسباب ہیں جنہوں نے دلوں کو مسخر کیا اور لوگوں کا رخ اللہ پاک کی طرف پھرتا چلا گیا، جب دل کا رخ اللہ پاک کی طرف پھر جاتا ہے تو پھر وہ ہدایت کا خود چراغ بنتا ہے اور اس سے چراغ جلتے ہیں، پھر یخرجون من کل غبراء مظلما، اندھیروں سے وہ پار ہو جاتے ہیں، اندھیرے ان کے لیے روشنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان صفات پہ آنا ایک فرد کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کی بھی ضرورت ہے، ان پر لانے کے لیے ہر آدمی کو ذاتی کوشش کی ضرورت ہے، یہ نافذ کرنے سے نہیں ہوگا،
موٹی سی مثال ہے کہ یہ پنکھا نافذ کرنے سے نہیں چلے گا، تربیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تربیت ضروری ہے، تربیت ضروری ہے. یہ مختلف مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں. یہ مولانا کریم بخش صاحب کہیں آ گئے سارے عوام کل تک دورہ حدیث کی ساری کتابوں کے پڑھنے والے بن جاؤ، ہر آدمی کو فی کس 10 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا، اور عوام اعلان کرے کہ سارے طلبہ کل تک ایم بی بی ایس کی ڈگری پاس کر لو، ہر طالب علم کو 10 ارب روپیہ انعام دیا جائے گا. یہ ہو جائے گا. برعکس اوے سارے لوگ سن لو، کل تک دور حدیث والے بن جاؤ ورنہ گردنیں اڑا دیں گے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے عوام کہو مولوی صاحبان کل تک سارے لوگ انجینئر بن جاؤ ورنہ گردن اڑا دیں گے، ہو جائے گا؟ نہیں. تو محنت ہے، ایک زندگی کا سفر ہے، ایسے تھوڑے نافذ کرنے سے ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت دو ہم دین نافذ کر کے دکھا دیں، ہم اسلام زندہ کر کے دکھا دیں. تربیت 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 کے بغیر نہیں ہو سکتا. مربی اللہ کا رسول اور متعلم صحابہ کی ذات، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال حرام کو نہیں اتارا، پہلے دل کو نرم کرنے والی آیات کو اتارا. اگر اللہ تعالیٰ مکے میں کہتا زنا نہ کرو تو یہ انکار کر دیتے، اللہ تعالیٰ مکے میں کہتا شراب نہ پیو تو یہ انکار کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین بنائی، پہلے استعداد پیدا فرمائی، تدریجن تدریجن اللہ تعالیٰ احکام کو لے کر آئے. کتنی حکمت کے ساتھ اللہ نے شراب کو بند کیا ہے. لا تحرم، پہلے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب کی برائی دکھائی، اللہ رب ہم بندے، وہ کہتا شراب بند، آج کے بعد کوئی نہیں پیے. اللہ اللہ ہو کر اور آگے بندے صحابہ جیسی ہستیاں ہیں، اللہ کیسے کیسے ترتیب سے لا رہا ہے. بھائی شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہو، شراب بڑی بری چیز ہے، کچھ نفع بھی ہے پر نفع تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. یہ اتنی بات کانوں میں ڈالی کہ شراب بری چیز. کچھ دن گزرے، دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو شراب نہ پیا کرو، 5 وقت شراب نہ کر دیں. جب تم نے نماز پڑھنی ہو شراب نہ پیا کرو، 5 وقت بند ہو گئے. پھر جب اوپر پکے ہو گئے تو تیسرا حکم آیا هل انتم منتهون، هل انتم منتهون، اب چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے ہو. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اب ايها الاشهر دغني جوردن چھوڑ دو تو نہیں چھوڑ دو، لیکن اتنے حکم کو دینے سے پہلے بھی اللہ پاک نے پوری زمین بنائی کہ اے ایمان والو یہ شراب، یہ جوا، یہ انصاب، یہ اسلام، یہ گندگی ہے، گندگی رجس غلاظت ہے، بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان تمہیں لڑانا چاہتا ہے، دشمن بنانا چاہتا ہے، اور تمہارے اندر بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے اندر عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، ذکر سے روکنا چاہتا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر کہا چھوڑ دو گے نہیں چھوڑتے ہو. تو 3 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو بند کیا. اللہ پہلے بھی نہیں کہہ رہا بند، یہ اللہ کی سنت، اپنے نبی کی سنت دیکھو. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، رمضان میں فتح ہوا مکہ، شوال میں عشر حج شروع ہو گئے، اور حج ہوا ہے 8 ہجری میں 29 ذوالحج. حج 9 کو نہیں ہو، حج تو 9 کو ہوتا ہے نا، بھائی یہ تو سارے جانتے ہیں نا، حج 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، کیا اور حج کو 29 تاریخ میں ہونے دیا.
صحابہ نے کہا حج کریں گے کہ نہیں میں ابھی نہیں کروں گا، ابھی مشرکین بھی ہیں، میرا دل نہیں چاہتا، میں نہیں کروں گا، تو ساتھ آپ اتنا تو کر دیتے. دیکھو بھائی یہ جو انما النسی زیادہ تم فل کو یضل به الذین کفروا، یہ جو پہلے کی سنت چلی آ رہی ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے کہ ہر مہینے ہر سال میں 10 دن کا اضافہ کر دیتے. 10 دن کا اضافہ کرنے سے وہ جو 33 سال کے بعد جا کر ہر تاریخ اپنے اصل مقام پر آ جاتی ہے. تو 10 دن کے اضافے سے حج آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا، آگے پیچھے ہوتا رہتا تھا. تو اس اضافے کی وجہ سے 8 ہجری میں حج 29 تاریخ کو ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا بھائی حج کو اپنا 20 دن پہلے لے آؤ. خاموش، تدریج، پھر 9 ذوالحج، پھر 9 ہجری میں حج پر ابو بکر صدیق کو حج کی جماعت دے کر بھیجا. 300 صحابہ کا قافلہ حج پہ گیا ہے اور امیر حج حضرت ابو بکر ہیں، اور ان کو نہیں بتایا کہ اس دفعہ حج 19 کو ہوگا، 10 دن پیچھے کر لینا، 9 کو ہونے دیا. اگلے سال حج خود بخود 10 دن پیچھے، 10 دن پیچھے ہو کر 9 تاریخ کو آ گیا. تو اگلے سال سے 10 ہجری میں آپ نے خود حج کا اعلان فرمایا اور حج کیا، اور پھر اعلان کیا الا وَإِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ 12 شَهْرًا وَالشَّهْرُ 30 يَوْمًا. سن لو اب زمانہ گردش کر کے پھر اپنی اصلی جگہ پر آ گیا ہے. اب انما النسی زیادت فی الکفر، اب یہ دن بڑھانا یہ زمانہ کفر کی بات تھی، میں آج اسے ختم کر رہا ہوں. تو آپ نے حج 9 ذوالحج میں کیا اور 2 سال آپ نے حج کو غیر حج میں برداشت کیا. ادھر آپ حکومت قائم کرتے، ادھر آپ نافذ کر رہے تھے بھائی حج غلط ہو رہا ہے، 9 تو ہو رہا. کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کہ شاید یہ بفر نہ جائیں، شاید یہ برداشت نہ کریں. تدریجن 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 حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ میں نے پڑھا کہ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں 10 سال شریعت نافذ نہ کروں، میں لوگوں کو شریعت پر چلنے کے لیے تیار کروں، پھر ان پہ شریعت کو نافذ کروں. تو میرے عزیز ہو، میرے بھائی ہو، ایمانی صفات کے بغیر ہم کامیاب نہیں، اللہ کے دربار میں ہماری کوئی قیمت نہیں. یہ صفات پیدا ہوتی ہیں نبیوں والی محنت سے. ہر نبی آیا اور اس انسانیت کا رخ پھیرا، یہ محنت اللہ نے اس امت کے سپرد فرمائی، اور یہ سارے عالم کی ہدایت کا سامان ہے. ہوا کرتا تھا تو وہاں سے یہ اونٹ پر آیا، کچر پر آیا، پھر گھوڑوں پر آیا، پھر وہ موٹر پر آیا، پھر ریل پر آیا، پھر جہاز پہ سوار ہو گیا، پھر راکٹ پہ سوار ہو گیا. یہ انسانی فطرت جستجو ہے، خوب سے خوب کی تلاش، خوب سے خوب کی تلاش. پہلے ہاتھ سے بنے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، اب کپڑوں میں کیا کیا رنگ آ گئے، کیا کیا ڈھنگ آ گئے. ایک رات کا دلہن کا جوڑا 5-5 لاکھ روپے میں تیار ہو رہا ہے. ایک نوجوان تبلیغ میں لگا، اس کی دکان 6 دلہن کے کپڑوں کی. تو میں نے اسے پوچھا تمہاری دکان میں سب سے سستا جوڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ 50,000 سے نیچے کا کوئی نہیں، 50,000 سے شروع ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی جتنا مرضی بنوا لے، 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، جتنا کوئی مرضی بنوا لے. تو یہ انسان کی جستجو ہے خوب سے خوب تر، خوب سے خوب تر کی جستجو، یہ اس کو آگے بڑھاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. یہ مسجد اگر ویسے کھڑی ہوتی تو کیا یہاں نماز نہیں ہو سکتی؟ یہ ٹائلیں کیوں لگائی؟ یہ رنگ کیوں کیا ہے؟ یہ خوبصورت شیشہ کیوں لگایا ہے؟ میں اپنی فطرت سے مجبور ہوں. اللہ نے انسان میں خوب سے خوب کر کے تلاش رکھی، یہی تلاش اس کو پھر اگر اللہ کی طرف پھر گئی تو یہ منزل پہ آ گیا، اور اگر یہ دنیا کی طرف پھر گئی تو یہ ہلاک ہو گیا. تو اب اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرا رب سب سے حسین خالق ہے.
اللہ اپنے فیصلے کے بارے میں کہتا ہے من احسن من اللہ حکما، تیرا رب فیصلوں میں سب سے خوبصورت، تیرا رب خالق ہونے میں سب سے خوبصورت. پھر پتا چلا کہ اللہ اپنی ذات میں سب سے حسین ہے. پھر اللہ نے جب ہمیں بنایا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم میری مخلوق میں سب سے خوبصورت ہو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اے میرے بندو تمہارا دین اسلام سب سے خوبصورت دین ہے. جب اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی تو پھر اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی اللہ نزل احسن الحدیث، اے امت محمد تمہاری کتاب سب سے خوبصورت کتاب ہے، تمہاری کتاب سے زیادہ کوئی خوبصورت کتاب کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی حسن و جمال کی طرف اشارہ کیا تو کہا من احسن من اللہ صبغا، من احسن من اللہ صبغا. اس کی ایک تفسیر جو میرے دل کو لگتی ہے کہ اس سے مراد صبغا رنگ، اللہ کا رنگ، وہ رنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ اس کے رنگ میں رنگو، اس کے رنگ میں رنگو، اس کے ڈھنگ میں ڈھلو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے حسین بنائے گا. تو ہمارا نبی سب سے احسن، اللہ سب سے احسن، اسلام بھی احسن اور قرآن بھی احسن، انسان بھی احسن تقویم بن گیا. پھر اللہ نے جب ہمارا پرچہ لینے کا اعلان کیا تو ہمارا امتحان ہوگا، میں امتحان وہ امتحان نہیں جو رجب شہباز میں ہونے والا ہے، وہ نہیں، میں نے تمہارا امتحان لینا ہے کس چیز کا، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، میں دیکھوں گا تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، زیادہ نہیں اچھا، زیادہ نہیں خوبصورت، زیادہ نہیں سب سے حسین عمل کون کرتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو کہا کیا ہے، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، واحسن مقیلا، جنت سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے آرام کرنے کے لیے. میرے نبی کا فرمان ہے ایک انگوٹھے کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو نکال کر دنیا پہ رکھ دو تو سارا جہان روشن ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا. ایک انگوٹھے کے برابر کیا چیز ہے، کیا چیز ہے انگوٹھے کے برابر، ہم اس کو تصور میں جا بھی نہیں سکتے نا. میرے اللہ نے کہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ تم تصور نہیں کر سکتے میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان کیا ہے. پھر اس میں جو جنت الفردوس ہے وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، یہ حدیث مجھے ہمیشہ حیرت کے سمندر میں گم کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت بنائی کن وہ بن گئی، جنت الفردوس کو بنانے لگا تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنائے گا کیسے خوبصورت ہوگی. پھر اللہ جن نے روزانہ اس کو پانچ دفعہ روزانہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے، تو اب سوچو وہ کیا چیز بن رہی ہے اس کے اندر کتنی یہ مسجد ہے، کافی بڑی مسجد ہے. مولانا کریم بٹ صاحب اس کو خوبصورت بنانے کی مہم چلا رہے ہیں، بناتے جائیں، اس کے در و دیوار چمک اٹھیں، سال لگے گا، دو سال، تین سال، چار سال، دس سال، ایک حد ایسی آئے گی کہ اس کے بعد اس کو مزید حسین بنانے کی گنجائش ختم. اب اگر مزید کریں گے نا تو پہلا حسن بھی ماند پڑ جائے گا. ایک لڑکی کا میک اپ کیا جا رہا ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، اس کو وہ سرخی لگا رہے ہیں، پاؤڈر لگا رہے ہیں، سرمے لگا رہے ہیں، وہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، پورا ڈبا پاؤڈر اس کے منہ پہ ڈال دو پھر کیا لگے گا، اب خوبصورت اب تو ڈین ہو، اب تو ڈین لگے گی، ساری سرخی اس کے منہ پہ تھک دو، ہونٹوں کی بجائے سارے منہ پہ تھک دو، وہ کیا نظر آئے گی. زیور کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ اس کے سر پہ لاد دو تو وہ کیا نظر آئے گی. تو کسی کو حسین بنانے کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے آگے چلے جاؤ تو وہ بدصورت، وہ حسن بدصورتی میں بدل جاتا ہے. اب اس کے تناظر میں دیکھو کہ میرا اللہ روزانہ جنت الفردوس کو جس دن بنایا تھا
وہ پتہ نہیں کب بنایا تھا، لیکن دنیا کے بارے میں اتنا کو اندازہ ہو چکا ہے کہ کوئی 15 ارب سال پہلے دنیا وجود میں آئی، 15 ارب سال پہلے. اب جنت اللہ نے کب بنائی وہ تو ہمیں پتہ نہیں، تو ہم فرض کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، کوئی شریعت کی بات نہیں ہو رہی، فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جنت آج سے 15 ارب سال پہلے بنائی ہوگی. 15 ارب سال ہیں، 1500 کروڑ سال ہیں، 1500 کروڑ سال پہلے فرض کرو بنی. جس دن بنی مکمل بنی، اس کے بعد اللہ نے اگلا دن آیا 5 دفعہ اس کو اور حسن دے دیا، اگلا دن آیا 5 دفعہ حسن اور دے دیا، اگلا دن آیا 5 دفعہ اور دے دیا. اب آپ جنت کی حور کا تصور کرو، جنت الفردوس کی لڑکی جس دن بنی تھی اس دن وہ اتنی کامل تھی، اس دن جس دن بنی تھی تو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج بے نور ہو جائے، سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں، اور انسانوں کو جھلک دکھائے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے تو کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے اٹھائے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، اور جب وہ مسکرائے تو اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت روشن ہو جائے. یہ تو پہلے دن اس کے اندر اتر گیا. اگلا دن آیا، اللہ نے 5 گنا اور حسین کر دیا. اس سے اگلا دن آیا، اللہ نے 5 گنا اور کر دیا. اگلا دن آیا تو اس کے جوڑے بھی اللہ نے 5 گنا اور حسین، اس کا زیور بھی 5 گنا اور حسین، اس کا رنگ، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، اس کے ناک، اس کے نتنے، اس کی چال، اس کے انداز، اس کے نشست، اس کی برکات، اس کا مسکرانا، اس کی ادا، اس کا ناز، اس کا نخرا، ہر چیز 5 گنا. ہر 15 ارب سال کے ہر دن میں، 15 ارب سال کے ہر دن میں، ہر دن میں، ہر دن میں وہ روزانہ 5 دفعہ مزید حسن لے گئی، مزید خوبصورت ہو گئی، اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی وہ 5 5 5 5 دفعہ اور ہوگی اور ہوگی اور ہوگی. اور یہ حسن دینے والا اللہ ہے، اور یہ میک اپ کرنے والا اللہ ہے، اور یہ ڈیزائن دینے والا اللہ ہے. اس کی نہر، اس کا دریا، اس کے درخت، اس کے پھل، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کی مہک، اس کے پتے، اس کی خوشبو، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے راستے، ان کے گھر، ان کے دروازے، ان کی چھتیں، ان کی مسہریاں، ان کی کرسیاں، ان کے پردے، ان کا موتی، ان کے ہیرے، ان کے لال، ان کے جواہر، ان کے یاقوت، ان کے زمرد، اور ان کے لباس، اور ان کے باغات، اور ان کے پہاڑ، اور ان کی وادیاں، اور ان کی آبشاریں، ان کے چشمے، اور اس کا مہین، اور اس کا سلسبیل، اور اس کا رحیل، اور اس کا تسمیم، یہ سب کچھ جس کو میرا اللہ بتا رہا ہے، اس کے پرندے، اس کے جانور، اس کی مچھلیاں، اس کی کشتیاں، اس کے خیمے، اس کے جام، اس کے آبخورے، اس کی سرائیاں، اس کی تشکریاں، ان کا گوشت، ہر 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 چیز نے روزانہ 5 دفعہ اضافہ اور قیامت تک یہ اللہ بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا. یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ ہمارے لیے ایک مشکل پیش آ گئی. ہم نے 15 سال کے نصاب کو 8 سال کا کر دیا. یہ نصاب 15 سال سے کم کا نہیں ہے. جو ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں درس نظامی، یہ اس پر زیادتی ہو رہی ہے جو اس کو 8 سال میں پڑھایا جا رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ فنون باقی رہ گئے، صرف فن 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 باقی رہ گیا. فن دماغ کو پانی دیتا ہے، دل کو پانی نہیں دیتا. جو اس میں دل کو پانی دینے کے ابواب تھے وہ ختم ہو گئے. ابھی مولانا کریم بس سب فرما رہے تھے رات 12 بجے تک سبق ہو رہا. کیا سبق ہو رہا؟ تلاوت ہی ہو رہی. سبق نہیں ہو رہا، تلاوت ہو رہی. مولانا یاسین صاحب سرمے شریفین سے پڑھی تو جلد ثانی شروع ہوئی تو 15-20 کا پڑھانے کے بعد فرمایا اب جو سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی، بس تلاوت کرو. ہم وہ بیٹھے ہوتے تھے، ہم تلاوت کر رہے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے. خود کہا جو سوال کرے اس کی پٹائی ہوگی. تو اب نہ پڑھنے والے کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھانے والے کو پتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو وہ جو دل کی دنیا کو آباد کرنے والا علم تھا، جو اندر میں سوز و گزار پیدا کرتا تھا، جو سوز و ساز پیدا کرتا تھا، جو آنکھوں کے چشمے کو رونا کرتا تھا، جو دل کی دنیا کو نرماتا تھا اور سینے کو روشن کرتا تھا اور آنکھوں کو اٹھا کے بے قرار کرتا تھا اور اللہ کی محبت میں وہ آہیں بھرتا تھا اور ماہی کے آگ کی طرح وہ تڑپتا تھا، اس کا ایک ایک قدم اسے اللہ کی طرف بڑھاتا تھا اور اس کی ایک ادا اس کے اللہ کو بھاتی کی پسند آتی تھی، وہ علم کا حصہ جو میری یہ دنیا آباد کرتا تھا، وہ حصہ ہم مجبور ہو گئے کہ ہم 8 سال میں وہ نہیں پڑھا سکتے، لہذا اس کی تلاوت ہو گئی، فنون آ گئے، فن دل کی دنیا سے اوپر گزر جاتا ہے، دل کے تاروں پہ عشق کے نغمے چھڑتے ہیں، یہ دل عاشق مزاج ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں مزاج عشق دیا، ہم پتھر کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں جذبات دیے، احساسات دیے، کبھی تم سوچو تو جذبات اور احساسات بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو نہ تصور میں لا سکو نہ تخیل میں لا سکو کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عاشق بنایا، ہاں عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھتے وانگ پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے تو قصولی دیتے جڑے واقف کلے سرارا ہو، سجنیوں سر چائیں نبا ہو تڑ کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا منے سرنوں جوڑے تے مخ نہ مڑے ہمیں سو تلوارا کھنے، یہ عشق کی راہ ہے سفری تروج روش منصوری نو تھپ رکھ ہوں کند کدوری نو، کیا کہہ رہا ہوں، سکھ ریت روش منصوری نو ہن تھپ رکھ کند کدوری نو، کافی نہ سمجھ کفایا ہاتھی نہ جان ہدایا کر پرزے شراب اتایا، یہ دل قرآن کتاب ہے، یہ ابواب ہمارے ختم ہو گئے، ضرب ضربا ضرب 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 فال 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 فالنا، ابھی کتنا ایمان بڑا ہے، کلو آبا کلو با جا کلو آ جا، اس سے کتنا ایمان بڑا ہے، وضو کی 10-10 سنتیں ہیں، وضو میں اتنے فرض ہیں اتنی سنتیں ہیں، نماز میں اتنے فرائض ہیں اتنی شروط ہیں اتنے واجب اتنے سنت اتنے مستحب اتنے اتنے نوافل ہیں، اتنے سے وضو ٹوٹا اتنے سے نماز ٹوٹی، اس سے کتنا کو ایمان بڑھا، یہ فنون ہے، یہ دل کی دنیا کو چھیڑتے ہی نہیں، یہ دماغ میں جا کے رکھ پڑ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے طلبہ کا مزاج جھگڑالو ہو جاتا ہے، ان میں تحمل بہت کم رہ جاتا ہے، ذرا سی بات پہ پھٹ پڑتے ہیں، ذرا سی بات پہ سیخ پا ہو جاتے ہیں، تحمل ختم ہو جاتا ہے، حلم نہیں رہتا، جواب دینا لازمی اپنا بنا لیں، جواب ضرور دینا ہے، چپ رہنا نہیں آتا، چپ سیکھنے کی چیز ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب کبھی پچھتایا تو میں بول پہ پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا تو میں بول پہ پچھتایا، تو وہ جو دل کی دنیا کو سنوارنے والے آباد کرنے والے جو مضامین تھے، اب وہ 8 سال میں کیسے، 8 سال میں تو فنون پورے نہیں ہوتے، میرے مدرسے میں دورہ 2 سال میں ہوتا ہے، میں آپ کو حلفن کہہ رہا ہوں 2 سال میں پورے نہیں ہیں، 2 سال میں وہ کتابوں کا حق ادا ہم بھی تلاوت کرا رہے ہیں کہ 2 سال بھی ناکافی ہیں، آئے ہائے بقی ابن مخلد اندلس سے چلے علم کی طلب میں، سارا سفر پیدل کیا، تنجا کے ساحل پر اترے، مراکش سارا پار کیا، پیدل سارا پیدل یہ سفر کیا ہے، لیبیا مصر، مصر سے شام سے عراق بغداد پہنچے، پیدل سفر ہے، یہ آنا جانا 18 برس کا تھا، 18 برس، اور تمہیں 8 سال میں وفاق والے سند دے دیں گے، اور جب پہنچے وہاں بغداد میں تو پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل پر تو پابندی لگ چکی ہے، وہ تو درس دے نہیں سکتے، وہ زمانہ ہے واقف باللہ کا، معتزلہ اپنے عروج پر ہے، تو یہ جاتیوں کے سامنے روئے، معتصم کا زمانہ ہے، یہ ان کے سامنے جا کر روئے کہ میرا کیا بنے گا، میں تو اندلس سے آیا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے، کہ بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا جی میں ایک تدبیر کرتا ہوں، میں آپ کے دروازے پر سائل بن کر آؤں گا،
بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غیرت تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں.
میں فقیروں کا لباس پہن کر آؤں گا, صدا لگاتا آپ کے در پر آؤں گا, آپ اندر بلا کر مجھے جو دینا چاہیں دے دیں. ایک سرائے میں کمرہ کرائے کا لیا, وہاں سامان درا, جامع عمر بن خطاب کے ذمہ روٹی نہیں لگائی, روٹی اپنی, رہائش اپنی, اور ایک گجڑی پھٹی پرانی لے کر فقیروں کا لباس کشکول ہاتھ میں لیا.
واہ واہ کیا طلب علم ہے.
اور صدا لگاتے ہوئے دروازے پر پہنچے, انہوں نے اندر بلایا. سی آئی ڈی چاروں طرف پہنچی تھی, زیادہ دیر بیٹھنے تو شک پڑے کون ہے کیوں آیا. تو سبق ہوتا تھا دن میں ایک حدیث, دو حدیث, زیادہ سے زیادہ تین حدیث. سارے دن کا سبق تین حدیث, اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک موت سے مر نہیں گیا اور متوکل علی اللہ کا زمانہ آیا اور اس نے اہل سنت کو اونچا کیا, معتزلہ کو پکڑا پرست کیا اور آپ کا درس کھلا, پھر ان کو بیٹھنا نصیب ہوا. اور پھر جب تک بقیہ بن مقلد نہیں آتے تھے امام صاحب اپنا درس شروع نہیں فرماتے تھے. ایک دن وہ بیمار ہو گئے, وہ آئے نہیں. صاحب نے کہا ہمارا اندلوسی کہاں گیا, کہا جی وہ بیمار ہے. اچھا چلو اس کا حال پوچھیں. سبق چھوڑا چلے, وہ فرماتے ہیں میں اینٹ کا سرحانہ لے کر بے سدھ پڑا تھا کہ مجھے سرائے کے مالک کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی, ھذا امام المسلمین قد حضر, ھذا امام المسلمین قد حضر. وہ یہ تو مسلمانوں کے امام آ رہے ہیں, احمد بن حنبل آ رہے ہیں, وہ میرے پاس کیا کرنے آ رہے ہیں. وہ اندر آئے, سیدھے ان کا پتہ کر کے ان کے کمرے میں گھسے, سرہانے بیٹھے اور ان کی بیمار پرسی فرمائی. جو کچھ فرما رہے تھے اوپر قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. بقی فرماتے ہیں کہنے لگے جب وہ چلے گئے نا میری موج بن گئی, جب وہ چلے گئے تو پھر میری متاثری ختم ہو گئی اور میں سرائے کے مالک کا مہمان بن گیا. گگو تو بھائی بڑا آدمی ہے, تجھے تو احمد بن حنبل پوچھنے آ گئے, آج کے بعد تیرا بستر بھی ہمارے دن میں, روٹی بھی ہمارے دن, ہر چیز تیری ہمارے دن میں ہے. تو وہ سبق ہوتا تھا تین حدیث. امام ابو ذر فرماتے ہیں مجھے ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو اللہ یاد ہے. کیوں؟ کہ وہ ایسے دورہ نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. ان کا انتقال وہاں ہو رہا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں, اور ان کے قریب بیٹھے محدثین سوچ میں کلمہ کیسے پڑھیں, تلقین کیسے کریں. تو ایک ابو حاتم بولے حدثنا ضحاك بن مخلد عن ابي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن عبد الحميد بن جعفر. اور خاموش. دوسرے منذر محمد بن سلمہ بیٹھ رہے ہیں, وہاں کا حدثنا گندار عن ابي عاصم عن صالح بن عن صالح بن ابي غريب عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب. خاموش. اب ابو ذر بے ہوش میں, ادھر سے کان میں آواز, ادھر سے کان میں آواز, بے ہوش میں زبان اپنے آپ کھلی ہے. حدثنی ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی, کلمہ بھی پڑا, حدیث بھی سنائی, تلقین بھی ہو گئی, جان بھی چلی گئی, شہادت کا بھی حق ادا ہوا, کلمہ شہادت پر گواہ بھی بنایا, حدیث بھی سنائی. یہ ساری زندگی حدیث کے استغفار کا ثمرا تھا کہ بے ہوشی میں بھی حدیث کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. تو ہمارے اندر جنت کے شوق کیوں مٹ گئے کہ ہمیں جنت پڑھائی نہیں جاتی, جہنم کا خوف کیوں مٹ گیا جنت جہنم بتائی نہیں جاتی. تو بتانے سے ایمان بنتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا تو آپ کی آنکھیں کھل گئیں. یہ کیسے کھل گئیں؟ فالا فالا میں آدمی سوتا ہے, میرے پاس آ گیا مکہ مکرمہ میں نا روسی نوجوان,
تو ترجمان ساتھ تھا تو کہا جی ہم سارے حضرات سے مل کر آئے ہیں, اب آپ کے پاس آئے ہیں, کچھ نصیحت فرما دیں. میں کہا میں نے کیا نصیحت کرنی, اتنے سارے بزرگوں سے مل کر آ رہے ہیں. تو خیر میں نے جب بات شروع کی تو ایسے ایسے بیٹھ کے شروع, تو نصیحتیں سن سن تھک گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت نہیں فرماتے تھے کہ کہیں یہ اکتا نہ جائیں, اور اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے تھے. اور جب دیکھتے صحابہ میں کوئی جمائی لے رہا ہے, کوئی اونگ رہا ہے, تو آپ دنیا کی باتیں شروع کر دیتے تھے, اور دنیا کی باتوں میں وہ چست ہو جاتے تو پھر ان کو لا کر دوبارہ آخرت کی باتوں پہ لے آتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کرتے تھے, وہ جب تھک جاتے اونگنے لگتے تو ان سے ذمہ داری کی بات شروع کر دیتے. اب انصار مدینہ تو ذمہ داروں کا پیشہ, تو زراعت سے بولنا جائے تو جتنا بولو, ہمارے بزرگ ہیں ان کے سامنے تم کپاس کا نام لے لو پھر جان چھڑا کے دکھاؤ, دو گھنٹے کا لگ کر دیے بغیر تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. صرف تم کپاس کرو گا پھر وہ شروع ہو جائے گا, الہام علم شروع ہو جائے گا. تو اگر عمر دیکھتے کے لیے تو بدل ہو رہے ہیں تو فوراً ذمہ داری کی باتیں ہیں. ذمہ دار ہیں یذہب بہم الی غراق الشجرۃ, تو کاشتکاری کی باتیں شروع کرتے. جب وہ پھر چست ہو جاتے پھر دوبارہ میں اپنی اصلی بات پر وہ لے آیا کرتے تھے. تو کیونکہ ہمارے ہاں وہ جنت کے تذکرے اور وہ اس کے احوال اصلی بات اس کا نشانی مٹ گیا ہے, ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ سارا دن فنون 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 ٹھنڈائی پڑ جاتا, وہ جذبہ ہی نہیں بلند ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا نبی دے کے بیٹھتا تھا اور انہیں کبھی جنت سنا رہے, کبھی گھوڑے سنا رہے, کبھی وہاں کے حالات سنا رہے, تو وہ ان کو سینے کھلتے چلے جاتے, کھلتے چلے جاتے, کھلتے چلے جاتے. ایمان کو بنانے کے لیے آخرت کے تذکرے اور جنت کے تذکرے اور جہنم کے تذکرے یہ ضروری چیز. اب وہ ایسے بیٹھے, میں کہا میں ان کو کیا سناؤں, تو میں نے کہا بھائی آپ ماشاء اللہ اللہ کی راہ میں سفر کر کے آئے ہو, اللہ مبارک کرے. اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام آئنا ہے. وہ اس نے ترجمہ کر کے بتایا کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام آئنا ہے. تو سب نے مجھے یوں دیکھا, ابھی اون نہیں صرف حور اندر سے ختم ہو گئے. ان تذکروں نے ان کو گرما دیا تھا. ایک عورت آئی ذنون مصری کے پاس کہ جنت کا حال تو سنا, کہنے لگے جنت کون بتا سکتا ہے, کوئی ہے جو بتا سکے؟ پر ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں, جنت میں ایک وادی ہے چاندی کی, اس میں محل ہے سونے کا, اس کے بیچ میں گنبد ہے یاقوت کا, اس کے اندر ایک تخت ہے سنہری زمرد کا سونے اور گواقیت سے جا ہوا, اور اس تخت کے نیچے چار نہریں چلتی ہیں, پانی دودھ شہد شراب, اور اس پر اللہ کا خوبصورت بندہ بیٹھا ہے, اور اس سے پہلے میں اس کی بیوی بیٹھی ہے, اور اوپر سے اللہ کی رحمت نے ان کو ڈھانپا ہوا ہے, اور نیچے سے چلتی ہوئی نہریں ہیں, اور جھکے ہوئے پھل ہیں, اور پھیلے ہوئے سائے ہیں, اور بھرے ہوئے جام ہیں, اور بھری ہوئی سراہیاں ہیں, اور ڈھکی ہوئی تشکریاں ہیں, اور لگے ہوئے گاؤں تکیے ہیں. وہ یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ عورت کے گہرے مصری کو نے مار دیا, قتل تو نہیں یا مصری, ارے مصری تو نے مار دیا, اور چکرا کے گری اور جان نکل گئی. یہ تذکرے سے جنہوں نے اتنا اونچا اڑا دیا تھا. اصحاب الجنت یوم خیر مستقرا واحسن مقیلا, جنت الفردوس اللہ روزانہ سنوار رہا ہے, روزانہ سجا رہا ہے, زرون پتھنو کیا بنا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے,
جاؤ سب سے ادنا درجے کا جنتی جو جوتے کھا 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 کے سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچے گا تو جب اس کا در کھلے گا تو اس کے سامنے نوکر آئے گا تو اس کے سامنے ایسے ایسے جھکے گا کہے گا کیا کر رہے ہو کہ تم فرشتے ہو کہ نہیں میں تو نوکر ہوں میں کس کی بتا رہا ہوں جنت کا جھونپڑا بتا رہا ہوں جھونپڑا جنت کی سب سے چھوٹی جنت پھر وہ آگے چلے گا تو نور کی چمک اٹھے گی وہ دھڑم سجدے میں جائے گا وہ کہے گا کس کو سجدہ کر رہا کہ یہ نور اللہ کا نہیں کہ نہیں یہ تو تیرے گھر کی روشنیاں ہیں پھر وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کرے گا قالین دشا ہوگا جس پر چلنے میں 40 سال لگ جائیں گے 80,000 خادم دائیں بائیں وہ سارے اس کو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگائی آپ نے بڑی دیر لگائی گئے شکر کرو میں آ گیا تمہیں پتا میری کتنی اٹھوائی میری کتنی دھلائی ہوئی تمہیں پتا کھا جوتے پڑ رہے یہ حدیث میں تو نہیں لیکن میرے دل میں ایسا کہے گا صحیح شکر کرو میں آ گیا پھر اس کو لے کر وہ ایک میدان میں آئیں گے اس میں تخت بچھا ہوگا اس کو 80,000 نوکر ایک ہاتھ میں تشتری ایک ہاتھ میں جام تشتری میں کھانا جام میں مشروب 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب وہ کھائے گا وہ پیے گا وہ کھائے گا وہ پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ کھایا بھی پیا بھی کھانے کی گنجائش پوری پینے کی پوری دنیا میں کھاؤ پیا نہیں جاتا پیو کھایا نہیں جاتا یہاں ساری گنجائشیں موجود ہیں کھاتے بھی جاؤ پیتے بھی جاؤ جب سارے وہ کھانے پینے سے فارغ ہو جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے اچھا باپ اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لیں نوکر ایک دم غائب ہو جائیں گے آگے سے پردہ ہٹے گا اور ایک لڑکی اس جیسے تخت پر بیٹھی ہوئی ٹیک لگا کر ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی جب اس پر اس کی نظر پڑے گی تو یہ پہلی نظر ایسے فٹ ہوگی کہ 40 سال اس کو بیٹھ کے بس ایسے دیکھتا رہے نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب دیکھیے حور اس کی آنکھ پھٹے نہ تو اور جاؤ 40 سال کے بعد وہ کہے گے دیکھتے ہی رہو گے میرے پاس نہیں آؤ گے پھر اسے ہوش آئے گا میں کہاں بیٹھا ہوں تو کون ہے میں تیری بیوی ہوں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹکتے کی تیرے انتظار میں تو ہم بیٹھے ہیں یہ ادنا ہے ادنا یہ ادنا اعلیٰ تو اعلیٰ کیا ہوگا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون اللہ احسن الخالقین انسان احسن التقویم اسلام احسن دینا قرآن احسن الحدیث امتحان لیبلغکم ایکم احسن عملا اور جنت احسن مقیلا پھر میرے اللہ کا حکم آیا کل عبادی یقول الذی ہی احسن میرے بندوں سب سے حسین بات کیا کرو سب سے حسین بات کیا کرو اب سارے حسین اکٹھے ہو گئے اللہ بھی احسن قرآن بھی احسن انسان بھی احسن جنت بھی احسن دین بھی احسن ہمارا نبی بھی احسن یہ ساری چیزیں اور ہمارا امتحان بھی احسن کا اور پھر ہمارے لیے حکم بھی احسن بولو احسن تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے پوچھا یا اللہ کو تو ہی بتا دے سب سے احسن کیا چیز ہے کہیں ہم اپنے کمک تو یا نہ کھاتے رہیں اور اپنے ہی نہ ہم فلسفے دوڑاتے رہیں اور اپنے ہی نہ کہیں ہم زاویے بناتے رہیں تو میرے اللہ نے اس سے بھی نقاب اٹھا دیا اور اعلان آیا اور قرآن آیا اور پکار کے اس نے سنایا من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين من یوں کہتا ہوں هذا احسن الناس یہ آدمی سب سے بہتر ہے پھر میں یوں کہتا ہوں من احسن من ہارا کوئی ہے جو اس سے زیادہ حسین ہو کوئی ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہو تو یہ تعبیر پہلی تعبیر سے زیادہ طاقتور ہے پہلی تعبیر میں اوروں کی نفی نہیں اس تعبیر میں سب سے کاٹ کر ایک کے ساتھ جوڑا من کوئی ہے احسن قولا کوئی ہے
ممن دعا الى اللہ، کوئی ہے اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بولنے والا؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بول بولتا ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ پہلوان اکھاڑے میں آ کر کہہ رہا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے میرے مقابلے میں؟ بھولو مرحوم تھا اور اس کو میں زمان کا ٹائٹل لینے والا، وہ اکھاڑے میں اتر کے یوں کرتا، کوئی ہے؟ میں دونوں لاہور پر 60-70 کی دہائی میں کشتی کا عروج تھا، کوئی ہے؟ کوئی اس کو مقابلے میں آتا ہی نہیں تھا. لندن میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو چیلنج کیا تھا، سب کو گرایا تھا، تو اس کو تاج پوشی میں رستم میں زمان کا تاج پہنایا گیا تھا. پھر وہی بھولو جو کہتا تھا کوئی ہے کوئی ہے، اس کے اس روپ میں بھی دیکھا اور پھر ایک اور روپ بھی دیکھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرائیویٹ تشریف لائے تو وہ ان سے ملنے کے لیے آیا. یہ بہت نیک خاندان تھا، نمازی بھی تھے، تقوی والے بھی تھے، داڑیاں نہیں تھیں، مونچھیں تھیں، لیکن یہ بڑے اندر کے مسلمان تھے. وہ آیا ان سے ملنے کے لیے تو وہ نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا. اس کو سہارا دے کے بٹھایا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے حضرت پر رکھے ہوئے اور یوں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت شیخ فرما رہے تھے تو نے اتنی چربی پالی ہوئی ہے، ساری قبر کے کیڑے کھا جائیں گے، کوئی آخرت کے لیے تیار کر لیں. والے کہتا سبحان اللہ پنجابی لیکن اس کا قائل تو میرا اللہ ہے. من کوئی ہے تبلیغ سے اعلیٰ کام کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بول بول کے دکھا دے؟ کوئی ہے احسن و قول، کوئی ہے احسن و عمل جو اس سے زیادہ حسین عمل کر کے دکھا دے؟ اس لیے ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دعوت فرض ہے ان کے نزدیک، یہ متفق علیہ چیز نہیں. لیکن بڑے بڑے راشد علماء نے یہ قول کہا ہے کہ دعوت اللہ فرض ہے. اگر یہ فرض نہ ہو تو اور اس کو سنت کہا جائے، فرض سے نیچے کا درجہ دیا جائے، تو پھر یہ غیر فرض ہو کر فرض سے اعلیٰ بنتا ہے. من احسن سب سے حسین ہے دعوت اللہ. انہوں نے یہ استدلال کیا ہے، وہ ان کا ان کی ذات کے ساتھ میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے. تو اب ساری باتیں کھل کے آ گئیں. میں خوب سے خوب کا متلاشی ہوں، اللہ خوب سے خوب ہے. میں کسی راہبر کو چاہتا ہوں، میرا نبی خوب سے خوب ہے. میں کوئی دین چاہتا ہوں تو اسلام خوب سے خوب ہے. میں کوئی کتاب چاہتا ہوں تو قرآن اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. میں کوئی ابدی اچھا ٹھکانہ چاہتا ہوں تو جنت اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. میں کوئی کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں تو تبلیغ سب سے اعلیٰ ہے. ہاں بھائی تبلیغ والا بھی اعلیٰ بن جائے وہ الگ کام ہے. تبلیغ کرنے سے تو تبلیغ والا اعلیٰ نہیں بنتا، تبلیغ کرنے والا بھی اعلیٰ بن جائے، احسن بن جائے، تو اسے دو کام اور کرنے ہوں گے. وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وہ عمل کرنے والا ہو، خود عمل کرنے والا ہو اور لوگوں سے اس کا کوئی مرتبہ نہ چاہتا ہو، کوئی منصب نہ چاہتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان رکھتا ہو، عام انسان رکھتا ہو. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اضافہ کیا ہے، اور وہ فرقہ واریت کی بات نہ کرتا ہو. دیکھ لینا، فرقہ واریت کی بات نہ کرتا ہو. اننی من المسلمین، مسلمان. تبلیغ کیسے کامیاب ہو گئے کہ فروع کو چھوڑ کے اصول کو لے لیں، اس لیے تمام طبقات اس کے ساتھ جڑ گئے. قرآن کہتا ہے شرع کیا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. شرع منہاج شریعہ، یہ وہ فروعی احکام ہیں. اور شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. الدین کے ساتھ الف لام، علی اسلام کے ساتھ الدین، یہ آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی تک ایک ہے. شرع منہاج، یہ شافعی، یہ حنبلی، یہ حنفی، یہ مالکی، یہ آگے فروع، یہ آگے جو اصول سے جو آگے فروع نکلتی ہیں یہ وہ ہیں. شرع و منہاج یہ ایک نہیں ہو سکتی، یہ ایک نہیں ہو سکتی. اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق رہے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج رہے گا. اس لیے تو مولانا نواز شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا، سارا زور اس پہ لگا دیا کہ فقہ حنفی راجے ہے اور فقہ غیر مرجو ہے، حالانکہ آخر میں جا کے یہی نکلتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں پر خطا کا احتمال ہے، اور وہ خطا پر ہیں اور صحت کا احتمال ہے. ساری زندگی اس پہ زور لگا دیا، اللہ ان چاروں میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ ان چاروں کے اختلاف کو قیامت کے دن بھی نہیں نکھیڑے گا کہ حنفی فتوا صحیح ہے یا مالکی فتوا صحیح ہے یا حنبلی فتوا صحیح ہے یا شافعی فتوا ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں. مجھے بڑے زمانے کے بعد ایک قصہ یاد آیا، اب مجھے نہ کتاب یاد ہے نہ راوی یاد ہے، قصہ مضمون یاد ہے. ایک صاحب نے خواب دیکھا، جنت میں ہیں، ایک لمبا ستون ہے، چار آدمیوں نے اس کو چاروں طرف سے نہ رستہ باندھ کے کھینچا ہوا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر وہ ادھر، تو ستون یہاں کھڑا ہوا ہے. تو ان کے جی میں آتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، اگر اس کو کھینچنا چاہتے ہیں تو ایک طرف مل کر سارے زور لگائیں تو کھنچ جائے گا، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر، وہ ادھر، وہ ستون اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ کہتا ہے ایک فریق کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ابو حنیفہ ہے، یہ مالک ہے، یہ حنبل ہے، ابن حنبل ہے، یہ شافعی ہے، یہ ستون دین کا ستون ہے، ان کی جہود نے اس کو سیدھا کھڑا کیا ہوا ہے، ان کی محنتوں سے سیدھا کھڑا ہوا ہے. یہ مجھے آج 20 سال سے 25 سال کے بعد مجھے یہ واقعہ یاد آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. الدین، الدین. تو تبلیغ میں کیا ہوا؟ وقال اننی من المسلمین. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے اضافہ کیا ہے، جو فرقہ واریت کی بات نہ کرتا ہو. دیکھو میرے عزیزو، تمہاری مثال ہے طبیب کی، تم مریض سے نفرت کرو گے تو علاج ہو جائے گا، تمہاری مثال ہے تاجر کی، تم گاہک سے نفرت کرو گے تو تجارت چل جائے گی. تو گندا ہے میں تیرا علاج نہیں کرتا، ہے تیرے کپڑے گندے ہیں میں تیرا علاج نہیں کرتا، تیری زبان گندی میں تیرا علاج نہیں کرتا، تو تیرا طب تو تیرا کلینک تو نہیں چل سکتا. جتنا امت کا گرا پڑا طبقہ ہے، جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے پیار کر کے اس کو قریب لاؤ، وہ توبہ بھی کرے گا، وہ توبہ بھی کرے گا، وہ دین پر بھی آئے گا، وہ دائی بھی بنے گا اور خیر پر بھی آئے گا. اگر ہم ہی نفرتوں کو اظہار کرنے والے بن گئے تو وہ تو پہلے ہی دور ہیں اور دور ہو جائیں گے، وہ پہلے ہی نہیں مانتے پھر اور دور ہو جائیں گے. تبلیغ نے پاؤں پکڑ کے لوگوں کو کھڑا کر دیا. الدین، الدین، دین کی دعوت دی. نماز پڑھو بھائی، کیسے پڑھو؟ اپنے علماء سے پوچھ لو. زکات دو، کیسے دو؟ اپنے علماء سے پوچھ لو. کیا خوبصورت حکمت کے اصول سے جو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کھولے، جس سے امت جڑتی چلی گئی، جڑتی چلی گئی، جڑتی چلی گئی. میں افریقہ کے ایک غریب ملک میں گیا ہوں، جبوتی، جہاں لوگ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے ہیں، رہنے کو ان کے مکان نہیں ہے، شدید گرمی ہوتی ہے اور بجلی کوئی نہیں ہے، اور وہاں بھی تبلیغ کا کام پہنچا ہوا ہے، اور وہ بھی بستر اٹھا کے چلے تین چلے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے ایسے ایمان میں نے دیکھے. حالانکہ میں ترجمے سے بات کرتا تھا، ترجمہ سن کے میں نے جذبات میں آتے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ ایسے پھٹ پڑتے تھے سن کر بات، اور یوں کھانے کو روٹی. تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے در میں، اللہ کے در پر پہنچنے کے لیے تبلیغ سب سے اعلیٰ عمل، دنیا میں دین کو زندہ کرنے کے لیے دعوت الی اللہ سب سے اعلیٰ عمل. میں بھی اچھا بن جاؤں، دو کام اور، وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اپنی ذات سے بھی عمل کرے اور اپنے کے لیے نہ مرتبہ چاہے نہ مقام چاہے، میٹھی بات کرے، محبت کا بول بولے، نفرت کا بول نہ بولے، تو لوگ کھچائیں گے، جن کو دیکھ کر تم کہو گے نا یہ تو کبھی ہدایت سے آ نہیں سکتے، تم محنت کرو چند دن کے بعد دیکھو گے وہی قابل رشک زندگی اختیار کر چکے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگتا جیسے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا اور یہ دعوت کا کام اس کا سبب اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، طلب والے بے طلب، ان سب کے اندر ایسے بات جا رہی ہے، ایسے بات جا رہی ہے اور وہ قریب ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں، جب لوگوں میں طلب ختم ہو گئی، مدرسہ طلب والے کے لیے، خانقاہ طلب والے کے لیے، بے طلب کو عمر بن خطاب سے کیا ملے گا، بے طلب کو خانقاہ سے کیا ملے گا، بے طلب کے لیے تبلیغ ہے اور بے طلب اس وقت لاکھ میں لاکھ بے طلب ہے، کوئی دس لاکھ اکٹھے کرو تب جا کے کوئی اس میں ایک دو تین طلب والے ملتے ہیں، میں مولانا زاہد الحسینی رحمت اللہ علیہ سے ملنے گیا، وہ احمد آباد میں تھے، ہماری جماعت بھی وہاں تھی، میرے والد صاحب سے ان کا بڑا دوستانہ تھا، تو میں گیا تو تین چار آدمی کو، پانچ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تشریف لائے، تھوڑی دیر بات ہوئی، میں نے کہا حضرت کیسی ناقدری کا دور ہے، آپ جیسی شخصیت ہو اور یہ صرف چار پانچ آدمی بیٹھے ہوں، لوگوں نے پہچان ہی چھوڑ دی، تو مجھ سے کہنے کہ اگلی بتاؤں، یہ چار پانچ بھی اللہ کا نام سیکھنے نہیں آئے، یہ بھی تعویذ لینے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام سیکھنے نہیں آئے، یہ بھی تعویذ لینے آئے ہیں، جب ایسی بے طلبی ہو گئی تو اب تبلیغ کے سوا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا، کتاب سے نفع کون اٹھائے گا جسے طلب ہو، میرے والد صاحب کتابیں لاتے تھے، اچھی کتابیں، کہتے بیٹا پڑھو، میں پڑھتا ہی نہیں تھا، جب کبھی زیادہ زور دیتے تو آگے یعنی ادھر یوں ایک ناول ہوتے تھے، وہ یوں کر کے نا اس کے کتاب جو تھی، کتاب تو بڑی بڑی ہوتی تھی، ناول تو چھوٹے چھوٹے ہوتے، تو وہ بڑی کتاب ایسے اٹھائی اس کے بیچ میں ناول رکھ کے پڑھتا رہتا تھا، میرا ابا سمجھتا میرا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے، میں تو آگے ناول پڑھ رہا تھا، تو بے طلب کے لیے کتاب کوئی سامان نہیں ہے، بے طلب کے لیے مدرسے میں کوئی سامان نہیں ہے، بے طلب کے لیے خانقاہ میں کوئی سامان نہیں، اور طلب والا ہو اور ہو بیس تیس سال کا، اس کا مدرسے میں کوئی سامان نہیں، پچاس سال کا آ جائے کہ مجھے بھی پڑھاؤ، پڑھاؤ دوست، سات سال کا بوڑھا آ جائے مجھے پڑھاؤ، کون پڑھائے اسے، بوڑھے کو چھوڑو، کبھی لڑکا عمر بھی تھی 16-17 برس عمر پر حافظہ نہیں، بھائی آپ چلے جائیں، آپ نہ پڑھیں، آپ کوئی اور کام کر لیں، خود ہم اپنے مدرسے سے کتنے بچوں کو کہتے ہیں بچہ آپ چلے جاؤ، آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، اور پھر ایک حد ہے 20 آدمی 30-100-300، مولانا کریم صاحب کے پاس یہ 6-7 کنال جگہ ہے، اب یہ یہاں کتنوں کو داخل کریں گے، ایک حد پر کہیں گے بھائی باپ اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر یہ محدود بھی ہے، محدود بھی ہے، اس کو ہم کھول نہیں سکتے ہیں، تو اب تبلیغ ایک واحد کام ہے جو بے طلبوں کے لیے ہے، اور جتنے مرضی آ جاؤ، عمر جو سی ہو، جس عمر میں مرضی آ جاؤ، ملک شام سے ایک عرب آیا تھا 3 چلے لگانے، اس کی عمر اس وقت 92 سال، میں نے اس کی خود تشکیل کی، اور ایک خاران سے آئے تھے بوڑھے بوڑھے بلوچ، ان کے ساتھ میری تشکیل ہوئی تو میں نے ان کی نماز سنی، وہ کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کی بجائے مستقیم پڑھ کر، میں بڑا کھپا بڑا کھپا، وہ نون پہ ہی اڑا رہا، میم اس پہ آیا ہی نہیں، میں نے پھر تصویر پڑھی، میں نے کہا بابا کہو اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، دو تین 100 کی تسبیح میں نے پڑھی اس کے ساتھ، جب تسبیح ختم ہوگی میں نے کہا سناؤ، کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے تبلیغ میں ہدایت کا سامان موجود ہے، گونگا آ جائے اس کے لیے کوئی نظام موجود نہیں، گونگے کے لیے تبلیغ میں ہدایت کا نظام موجود ہے، ابھی 7 مہینے کی گونگوں کی جماعت انگلستان جا رہی ہے، اور اس سے پہلے 7 ماہ کی جماعت گونگوں کی ملائیشیا گئی، وہاں سے 4 گونگوں کو وصول کر کے لے کر آئی، ہمارے یہاں بچیوں کے مدرسے ہیں پر ہم بوڑھی عورتوں کو کہاں سے پڑھائیں؟ تبلیغ میں بوڑھی عورتوں کے پڑھانے کا بھی سامان موجود ہے اور ان کے بھی ہدایت میں آنے کا سامان موجود ہے. بے قلب طبقے کے لیے جو نہیں آنا چاہتے جو نہیں سننا چاہتے. میاں جی عمر خان رحمت اللہ علیہ ناروال ہے, وہاں ایک محبت سے چاند خان چور تھا. لوگوں نے کہا اسے لے جا سارا اللہ کا آرام پا جائے گا. چاند خان سے بات کی, میں واقعی اپنے اس وقت تھوڑے تھوڑے پچھلی روایات باقی تھی تو اپنے سرداروں کا احترام کرتا. ان کا ٹھیک ہے میاں جی تو کہے تو چلا جاؤں. ان کا پھر لے آ گیا سر, سر لے کے آ گیا مسجد میں آ گیا. میاں جی عمر خان آرام کرنے لیٹے وہ بھاگ گیا. آج آپ اٹھ کے دیکھا تو چاند خان غائب. اس کے گھر میں گئے کہاں ہے پتا نہیں, تلاش میں نکلے کہاں ہے پتا نہیں. ایک آدمی نے کہا کدھر جا رہا تھا, آگے اس طرف گندم کے کھیت تھے دو چار, تو میاں جی نے ساری آواز کو کھیتوں میں ڈال کر ڈھونڈو چاروں ایکڑوں میں جو کھنگالا تو ایک جگہ لیٹا پڑا ہوا تھا. چل آگے لائے اسے اٹھایا لے کر آئے ناروال, ناروال لے کر آئے دیہات میں سے ناروال. وہاں تین دفعہ بھاگنے کی کوشش کی, تینوں دفعہ میاں جی نے پکڑ لیا. ریمنڈ پہنچا پہلا بیان سنتے ہی چلا کر دیا, پہلی تشکیل کے بعد تین چیلے کر دیے اور جن جن کی چوریاں کی تھی ان کو خط لکھے میں نے تمہاری چوریاں کی ہیں مجھے معاف کر دو میری ہمت ہوئی میں ادا کروں گا. چار مہینے کے بعد واپس آیا جن جن تک جا سکتا تھا پہنچا معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. واپس آیا بخار ہو گیا, تہجد میں اٹھا مسجد کو چلا. بیوی نے کہا ادھر ہی پڑھ لیتا نہیں مسجد میں پڑھوں گا. مسجد میں آیا تہجد میں اللہ اکبر سجدے میں پہنچا جان نکل گئی. ساری زندگی چور بن کے گزری اور موت سجدے میں آئی. کوئی مر سکتا ہے سجدے میں اپنی طاقت سے؟ جب تک اللہ کی خاص چاہت اور پسند نہ ہو یہ تبلیغ کا کام ہے. میں نے جنید جمشید کو نا ایک دفعہ ٹیلی ویژن پر ناچتے دیکھا. کہاں دیکھا یہ مجھے نہیں یاد, میں کسی جگہ بیٹھا تھا جہاں ٹیلی ویژن چل رہا تھا وہاں یہ ناچ رہا تھا. اس کے چاروں طرف نوجوان لڑکیاں ناچ رہی تھیں. میرے دل میں آیا اسے ہدایت کہاں ملے گی, اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی. اللہ نے ذریعہ بھی مجھے ہی بنایا دینا تو ہدایت میرے. تمہیں ایک ساتھ بات بھی بتا دوں, ہماری جماعت نا لاہور کی ایک بڑی نافرمان فیملی تھی, ان سے ملے اللہ نے ان کو ہدایت دی. حج کا سفر ہوا, میرے ایک رشتہ دار نے ہماری دعوت کی حج پہ جاتے ہوئے اس کے گھر گئے تو اب ان میں سے ایک کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا مجھے مولوی طارق جمیل نے ہدایت دی ہے پر اس کے رشتہ دار کو دیکھ کے پتہ چلا مجھے اللہ نے دی ہے, اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا. یہ ساتھ بتا رہا ہوں حاضی اللہ ہے, ذریعہ کوئی بنتا ہے, ذریعہ مجھے بنایا. اور اب وہ ساتھ مہینے کے لیے انگلستان جا رہا ہے, سعید انور بھی ساتھ ہے, دونوں ساتھ مہینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا خوبصورت کام امت کو صدیوں کے بعد دیا ہے. تو بھائی یہ بچوں سے بھی گزارش ہے اور یہ عوام سے بھی گزارش ہے, یہ اپنی چھٹیوں میں تبلیغ میں پھرو. پڑھائی کے دنوں میں جب میں آتا ہوں میں تو تمہیں علم کی فضائل سناتا ہوں, اس کی ترغیب دیتا ہوں, پڑھنے کی ترغیب دیتا ہوں. اب پڑھائی کا زمانہ سال اختتام کو ہے, پڑھائی سمٹ رہی ہے. یہ چھٹیاں کوئی گھر میں سو کے گزار دے گا, کوئی پھر کے گزار دے گا. گھر نہ گزارو, نکل جاؤ تبلیغ میں, کم از کم چلا تو ہر بچہ لگائے گا. انشاءاللہ اس کا یہ پھرنا اس کے دل کی شمع کو مزید روشن کرے گا اور اس کے اندر حکمت اور بصیرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دہانے کھول دے گا اور یہ عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور یہ اوروں کو خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری برکت سے بہت طبقات میں خیر کی شکلیں لائے گا. تم اللہ کے دربار میں سب سے مقرب نوجوان ہو, مجھے میری رب کی عزت کی قسم. تمہارے اپنے بس میں ہوتا تو تم کہیں کھوتا روڑی چلا رہے تھے, کسی کالج سکول میں دھکے کھا رہے تھے. تمہیں اللہ اٹھا کے لایا اور اس نے اس چار دیواری میں بٹھایا. یہ اس چار دیواری سے متعلق لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ معصوم نہیں ہیں، یہ خطاوار ہیں، پر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اللہ کے منتخب نوجوان ہیں، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں یہ بھی منتخب ہیں، جو پڑھنے والے ہیں یہ بھی منتخب ہیں، یہ کیسے ہی ہیں، یہ کیسے ہی ہیں، لیکن ان کو میرے اللہ نے اپنے علم کی نسبت دی ہے، ان کو میرے اللہ نے قرآن کی نسبت دی ہے، یہ بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم طاقت ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرو تھوڑا ہے، کہ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم اس غفلت کے ماحول سے نکل کر سارا دن اللہ کے رسول کی نسبت پر وقت گزارو، یہ شکر کا مقام ہے کہ جب ساری دنیا کے نوجوان آوارگی فحاشی کی طرف دوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں صبح سے شام، شام سے صبح اپنے دین کے ساتھ چلاتا ہے، چلاتا ہے، چلاتا ہے، اٹھاتا ہے، پڑھنے والے بھی بڑے قیمتی، پڑھانے والے بھی بڑے قیمتی، یہاں جو چیز دی جا رہی ہے وہ آگے تقسیم کرنا ضروری ہے، دیکھو میں ایک مثال دوں، بازار میں اگر گندم نہ آئے تو زمینداروں کا قصور ہے، آم نہ پہنچے باغبانوں کا قصور ہے، مظفر گڑھ ملتان والوں کا قصور ہے، کبیر والا، یہ آم کے مراکز ہیں، ان زمینداروں کو گلا دیا جائے گا، آم فصل سے آم منڈی میں نہیں آیا، سنگترا اور مالٹا اور کنو اگر بازار میں آئے تو سرگودے پھلوال والوں کو تانا دیا جائے گا، تم نے سارا سال کہاں گزارا، کنو ہی نہیں بازار میں، کنو ہی نہیں بازار میں، کپڑا اگر بازار سے مٹ جائے تو ٹیکسٹائل مل والوں کو تانا دیا جائے گا، رنگ بازار سے ختم ہو جائیں تو پرنٹ اینڈ پریس والوں کو تانا دیا جائے گا کہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا کپڑا، کیوں نہیں آ رہا پرنٹ، اگر بازار سے سچائی ختم ہو جائے تو کس کو تانا دیا جائے گا، اگر بازار سے تقوی ختم ہو جائے تو یہ تانا کس کی طرف جائے گا، بازار میں ناپ تول کی صحت ختم ہو جائے تو یہ تانا اہل دین کو دیا جائے گا، تم کہاں سوئے ہوئے ہو، بازار سے تقوی مٹ چکا ہے، کہاں سوئے ہوئے ہو، بازار میں ترازو ٹیڑھے ہو چکے ہیں، تم کہاں سوئے ہوئے ہو، بازار سے خیانت مٹ چکی ہے، عدالتوں سے عدل مٹ چکا ہے، یہ تانا آپ کو ملے گا، یہ تانا آپ کو ملے گا، جو اس مسجد سے رابطہ رکھتے ہیں، جو اس مدرسے سے منسلک ہیں، یہ ان کو تانا ملے گا کہ تقوی تمہارے ہاں بنا بتایا جا رہا تھا، بازار میں کیوں نہیں پہنچا، صدق تمہیں بتایا جا رہا تھا، بازار میں کیوں نہیں پہنچا، عدل تمہیں سمجھایا جا رہا تھا، بازار میں کیوں نہیں پہنچا، یہ دوش ہمیں دیا جائے گا، تو لہذا چھٹیاں گھر میں گزارو، تبلیغ میں گزارو، جو دوسرے بھائی آئے ہیں ان کو تو ویسے ہی چھٹیاں ہیں تو یہ نقد نکل جائیں، اور جو طلبہ ہیں وہ اپنی چھٹی کے حساب کر کے دورے والے پہلے اٹھ کے بتائیں کہ جو سال کے لیے تیار ہوں، جو سال کے لیے تیار ہوں، دورے والے بچے کھڑے ہو جائیں، زندگی کا ایک عمل بناؤ، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں آتا ہے لا یغضب لنفسه ولا ینتصر لها، آپ نے کبھی اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ نہ لیا اور اپنی وجہ سے کبھی کسی پر آپ ناراض نہ ہوئے، یہ ایک زندگی کا اصول ہے جس کو کہتے ہیں حسن اخلاق، یہ اخلاق اپنے بنا لو تو علم کو چار چاند لگیں گے، علم نہیں ہے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اپنی وجہ سے کسی سے بھی بگاڑ نہ پیدا کرے، اور حسن اخلاق کو گھر کا سب سے بڑا سرمایہ بنائیں، کوئی بھی گھر اس وقت تک آباد نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اچھے اخلاق نہ ہوں، جب تک اس میں آپس میں محبت اور پیار نہ ہو، مدرسے کا ماحول ہو، گھر کا ہو، مرکز کا ہو، مسجد کا ہو، بازار کا ہو، آپس میں معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اپنی زندگی کا شعار بناؤ، جب چھٹیاں اور چلہ پورا ہو جائے گھر جاؤ تو گھر میں علامہ بن کے نہ رہو، نوکر بن کے رہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، جانی رشتہ داروں کی خدمت کرو، ماں باپ بڑی نعمت ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے، چاہے توڑ دو چاہے کھول دو، چاہے توڑ دو چاہے کھول دو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اپنے گھر میں جاؤ، خادم بن کے جاؤ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا. کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا میں سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے، دنیا کی سب سے بہترین عورت نیک عورت ہے. نیک سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی متاع وہ نیک عورت ہے. ایک عورت اگر نیک ہو تو 70 ولیوں پر بھاری ہے، ایک عورت بگڑ جائے تو 1000 بدماشوں پر بھاری ہے. تو گھر میں اخلاق چلتے ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے زحاتن بسامن، ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے دائم الفکر متواصل الاحزان. ایک صحابی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیسے تھے، وہ کہتا ہے بڑے غمگین. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیسے تھے، وہ کہتے ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. دو متضاد چیزیں کیسے ہو گئیں؟ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے، جب آپ باہر ہوتے تھے تو بڑے ذمہ دار، بڑے سنجیدہ اور بڑے غمگین. گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آٹا گوند رہے ہیں، جوتا ٹھیک کر رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، یہ گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آٹا گوند کے اپنی بیوی کو دے رہے ہیں تم پکاؤ میں گوندتا ہوں. اپنے گھر کے کام اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر فرما رہے ہیں. تو گھر کی زندگی خوبصورت بنتی ہے جب آدمی وہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، مرد بیوی کے لیے، بیوی مرد کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، درگزر سے کام لے اور معاف کرنے سے کام لے، کوئی تکلیف ہے سہ جائے پی جائے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. ویسے بھی عورت کو اللہ نے کمزور بنایا ہے تو اس کا وراثت میں حق پہلے بتایا، مرد کا باپ نے بتایا جتنا دو عورتوں کو ملتا ہے اتنا ایک مرد کو دو. یہ نہیں کہا جتنا ایک مرد کو ملتا ہے اس کا آدھا ایک عورت کو دو، نہیں. اور جتنا دو عورتوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک عورت کو دو. جب میاں بیوی کا حقوق بتایا تو بیوی کا حق پہلے بتایا، مرد کا بعد میں بتایا. ولہم مثل الذی علیہن بالمعروف، ولہم مثل الذی علیہن کی بجائے ولہم مثل الذی علیہن من المعروف، یہ جیسے تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے ایسے ہی تمہارا ان پر حق ہے. بیوی کا حق پہلے بتایا، مرد کا بعد میں بتایا، وراثت میں عورت کو پہلے بتایا، مرد کو بعد میں بتایا. 10 بیٹوں کی شادی کر دو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کر دو جنت کا وعدہ کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی. تو ایک عورت نے کہا جس کی 2 ہوں، تو آپ نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی. وہ ہمیں ایسے تھے ایک عورت کو اللہ جزا دے، وہ کھڑی ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ تو جس کی 1 ہو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ نے کہا جس نے 1 بیٹی کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی. 10 بیٹوں کی شادی کی جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کی جنت کا وعدہ ہے. اور اللہ کے رضر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جنت میں ایک مناظرہ ہوگا ایمان والی عورتوں کا اور جنت کی حوروں کا. جنت کی حوریں کہیں گی ہم زندہ ہمیں موت نہ آئے، ہم جوان ہمیں بڑھاپا نہ آئے، ہم راضی ہم نے لڑائی لڑی، ہم ساتھی ہم نے ساتھ نہ چھوڑا. اس کے جواب میں ایمان والی عورتیں کہیں گی ہم نمازی تم بے نمازی، ہم روزے دار تم بے روز، ہم باوضو تم بے وضو، ہم صدقہ کرنے والی تم بغیر صدقہ کرنے والی. تو اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایمان والی عورتیں وہ جنت کی حوروں پہ غالب آ جائیں گی. اور ایک روایت میں آتا ہے ایمان والی عورت جنت کی عورت پر 70,000 گنا زیادہ درجہ لے جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. تو گھروں میں جاؤ،
تو گھر کی معاشرت کو نبی کے اخلاق سے زندہ کرو، فقہ سے نہیں، نبی والے اخلاق سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہمیشہ بول، اور اپنی زندگی کا بھی ساتھ سنو. اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو تو اس مجلس سے اٹھتے ہی صلح کرنا. جب دل میں کسی کے بارے میں بغض آ جائے تو اس دل کو تالا لگ جاتا، اس دل میں علم جا نہیں سکتا. جس دل میں کسی کے بارے میں بغض بھر جائے وہ دل بند ہو جاتا ہے، کفل لگ جاتا ہے، اس کے اندر علم نہیں اتر سکتا. اگر کوئی دو بچے آپس میں روٹے ہوئے مان جاؤ، لڑے ہوئے صلح کر لو، معافی تلافی کر دو. جو پہل کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کا درجہ اور مقام بڑا ہو جائے. گھر جاؤ تو گھر میں بھی سب کی خدمت کرو، احترام کرو ان کے. میں جب گھر جایا کرتا تھا تو میں والد صاحب کو دبانے کے لیے نوکر آتے تھے تو میں ان کو ہٹا دیتا تھا، میں خود اپنے باپ کو دباتا تھا. نوکر کے دبانے میں اور بیٹے کے دبانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نوکر تو دعا کرنی کیس لے اپنی آستی چلوں چھٹی گھر بس پر تو دھکے دیتے ہیں، چلو آتے چلو یوں دھکے دھکے. اب میں تو بیٹا ہوں، میں نے باپ کو دبانا ہے تو میں تو دھکے نہیں دوں گا. تو جب میں دباتا تھا اپنے باپ کو، تیل لگاتا، مالش کرتا تو ان کے روئیں روئیں سے میرے لیے دعائیں نکلتی تھیں، وہ دعائیں سرمایہ ہوتی تھیں. میری والدہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، میں تو حج پہ تھا، میں نہیں تھا، لیکن میرے بھائی نے ان کے پیشاب اٹھائے، کسی نرس کو قریب نہیں آنے. اپنی ماں کی ایسے خدمت کی کہ جیسے نوکرانیاں کرتی ہیں. تو تمہیں پکی پکائی ملتی ہے نا، تمہارے اندر سے خدمت کا جذبہ نکل جاتا ہے. خالی من کرو، وہیں برتن گندے چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں، وہیں ٹکڑے چھوڑ کے اڑ جاؤ. کمرے میں گند پڑا ہوا ہے، نہ کچھ صفائی کا خیال، نہ کچھ ستھرائی کا خیال، نہ کوئی نظافت کا خیال. بزرگی اس کا نام تو نہیں ہے نا کہ تمہارے کپڑے بھی گندے، تمہارا بستر بھی گندا، تمہاری جگہ بھی گندی، گھر میں بھی گئے تو کوئی سروکار نہیں ہے. رات میں بتایا تھا نا، وہ گرم پانی ڈال رہے ہیں سالن میں، کیا کہو، نفس مار رہا ہوں. شوربے سے نفس مرتا تو ریونٹ کے طلبا کا مر جاتا. یہ شوربے سے نہیں مرتا، گرم پانی پینے سے نہیں مرتا، یہ اور بڑے کام ہیں جس کے بعد جا کر یہ قابو میں آتا ہے. تو بھائی سارے اس کا اہتمام کریں گے نا بھائی، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وقل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك الولاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.
کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ، مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، نرس، تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی. فون نمبر 633-33-60